إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آية نمبر 1. نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتهم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کے معاملے میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرو. یہ عورتیں جو ہیں آپ کے ہاں باندھیاں ہیں جو شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل بسی ہیں. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. صحیح بخاری مسلم میں، صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی سے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے. پسلی ایسے ہوتی ہے، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنے بیٹھے گا یا سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا. کسروہا طلاقہا، اور اس کو سیدھا کرنا یعنی توڑنا کا مطلب ہے طلاق دینا. تو آج چند منٹ میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک نصیحت بھی ہے، اور اپنے بلکہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے مرد کو، بہت بڑی نعمت، اور وہ ہے عورت. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، گھر کا جانور گھر کی عورت سے بہتر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. اور لوگوں کے ظاہر معاملات کو دیکھتے ہوئے مخالفین یہ بات کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. جو آیت میں نے بیان کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء، عورتوں کی سورت ہے، تاکہ مخالفین اسلام جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دین اسلام جس کی بنیاد قرآن مجید ہے سب سے پہلے، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس میں عورت کا ذکر ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آیت ہے یا آیت کا کوئی حصہ ہے، ایک مکمل سورت ہے، غالباً 176 آیت ہے، 176 ہے میرا خیال ہے آیتیں جو ہیں، ایک دو آیتیں نہیں، اور پوری سورت کا نام سورت النساء رکھ دیا گیا. اور اس سورت کے آغاز میں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کرے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے کیا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، دنیا کے سارے لوگو، مومن ہو کافر ہو جو بھی تمہارا مذہب ہے، اگر انسان ہو تو یہ سنو، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اور لفظ رب کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا نہیں مانتے لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی رب ہے پیدا کرنے والا، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی، کرسچن، نصرانی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، سب مانتے ہیں. بلکہ جو دہری ہیں، جو رب کا وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کسی نے ان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو. رب یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، تمہاری تدبیر کرنے والا ہے. یہ تین چار صفات رب کے مفہوم میں آتی ہیں. ڈرو اپنے رب سے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ایسا عظیم رب ہے، تمہیں ایک ہی نفس، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا. کون سی جان ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وخلق منها زوجها، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. کون؟ حواء علیہ الصلاۃ والسلام. کیسے پیدا کیا؟ پسلی سے پیدا کیا، ایک روایت میں آیا ہے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے، یعنی ایک جوڑے سے، میاں بیوی سے، بث زیادہ کیا، منہما دونوں میں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، و نساء، اور بہت ساری عورتیں. واتقوا اللہ، یہاں پر رب نہیں، اللہ، ڈرو اللہ تعالی سے، تقوی اختیار کرو اللہ تعالی کا. اب تم جان چکے ہو، جب تمہارا خالق کوئی اور نہیں، وہ اللہ ہی ہے، اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، آپ کے باپ کے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نے پیدا کیا، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے. وہ نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی درند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے. اتقوا ربکم شروع میں، اب یہاں پہ اتقوا اللہ، اب تم جان چکے ہوگے جس نے تم اتنی نعمتیں عطا کی، جو تمہارا رب ہے وہ ہے اللہ، اسے ڈرو. الذی تساءلون بہ، جسے تم سوال کرتے ہو، جسے تم پکارتے ہو مدد کے لیے. آپ جانتے ہیں جب بت پرست ہندو رام کے آگے بیٹھ کر، سر جھکا کر، دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بت سے مانگتا ہے، کیا وہ بت اس کی پوری کرتا ہے؟ اس کی مصیبتیں وہ بت ٹالتا ہے؟ آخر کون سی وہ ذات ہے جو اس کی مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اسے رزق بھی دیتی ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، جو چیز وہ مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، اسے مل جاتا ہے؟ وہ رب ذو الجلال ہے سبحانہ وتعالی. الذی تساءلون بہ، حقیقتا جو بت کو پوج رہا ہے اسے بت نہیں دے رہا، وہ خود بھی جانتا ہے مجھے بت نہیں دیتا. وہ ہم بت کو ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ تو اچھے اور نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو ایک واسطہ، ایک ذریعہ بناتے ہیں، ہم مانگتے ہیں رب سے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جسے تم پکارتے ہو. والارحام، اور اس چیز سے بھی ڈرو، کبھی قطع رحمی نہ کرنا، کبھی رشتے کو نہ توڑنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر رقیب ہیں، ہر وقت تم اپنے رب کی آنکھوں میں ہو، ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے، اور بہت طاقتور ہے، جب چاہے پکڑ لے، اور جب پکڑتا ہے ظالم کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر اس کی تفسیر میں مزید بیان کروں تو سارا وقت ادھر لگ جائے گا، حدیثوں پہ آتے ہیں. صحیح ترمذی کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا. اس الف سین تے اگر کسی لفظ سے پہلے آ جائے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہے طلب کرنا، استسقاء بارش طلب کرنا، استشفاء شفا طلب کرنا، یہاں پر استوصو طلب کرو، کیا؟ ایک دوسرے سے خیر خواہی عورتوں کے بارے میں، یعنی جب بھی آپس میں بیٹھو تو یہ نہ بھولنا کہ عورتوں کے بارے میں بھی خیر خواہی کی بات کیا کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ تمہاری باندھیاں ہیں، تمہارے ساتھ بندھ چکی ہیں. باندھی کا مطلب لونڈی نہیں ہے، کچھ لوگ ظاہر سمجھتے لونڈی ہے، اور لونڈی کا مطلب وہ نہیں جیسے لوگ غلط سمجھتے کہ لونڈی ہے تو ہماری مرضی جو کچھ بھی کرے، لونڈی تو لونڈی ہی ہوتی ہے، اور لونڈی کے حقوق عام طور پہ یہ سمجھتے لوگ کہ کوئی حقوق نہیں. باندھی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، سب کو چھوڑ گئی ہے، آپ کے ساتھ ہے. اس بندھن نے ایسے باندھ دیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ آ گئی. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، بندھ چکی ہیں اس بندھن سے جسے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو باندھ لیا. تیسری روایت کی طرف آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیر، وہی الفاظ ہیں، عورت کے معاملے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی طلب کرو. وجہ کیا ہے؟ بند چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بھی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے. اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اس بندھن کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالی نے جو اس کا خالق ہے، جو تیرا بھی خالق ہے، جس نے اسے آپ کے ساتھ باندھ دیا، اس کی تخلیق ایک خاص طریقے سے کی، اور آپ کی تخلیق اور طریقے سے کی. عورت کی تخلیق میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھ، پسلی سے پیدا تو ہے ہی ٹیڑھی، اور ٹیڑھی کا مطلب ہے کہ بس ہر برائی عورت میں ہے، یہ بات درست نہیں. پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر پسلی کبھی آپ نے دیکھی ہے، پتہ نہیں کہ نہیں، ہم نے دیکھی ہے جب ہم فرسٹ ایئر میں مردوں کو کاٹتے ہیں میڈیکل کالج میں، تو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، رگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، تو پسلی کو بھی دیکھا، نیچے سے سیدھی ہے، اوپر سے ٹیڑھی ہے، ایسے بالکل یہ حدیث کا وصف ہے. اور سب سے یعنی ایسے کرو والی تھوڑی سی نیچے سے، اوپر سے جو ٹیڑھا پن زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کا جو ہے اس کے اوپر والے حصے میں ہے. عورت کے اوپر والا حصہ کون سا ہے؟ سر ہے، اور سر کے اندر دماغ ہے، تو دماغ کے لحاظ سے ٹیڑھا پن ہے اس میں عورت میں. اگر اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی صبح شام جھگڑا کرو گے، بس میری ہی سنو، جو اس کی عقل ہے اس کے مطابق، اس کے لحاظ سے اس سے بات نہ کرو، اپنی ہی منمانی کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے، اور کوشش کرو گے یہ ٹیڑھا پن یہ دور ہو جائے، یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، اس کوشش کے پیچھے پسلی توڑ دو گے، اور پسلی کا ٹوٹنا کا مطلب ہے طلاق واقع ہونا. کیا عورت کا سر پھرا ہوا ہے یا ٹیڑھی ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ برائی سے بھری ہوئی ہے. کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بہت سارے مردوں سے بہتر ہیں، اور یہ حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو خالق ہے عورت کا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، عورت کو جس طریقے سے پیدا کیا اللہ تعالی کی حکمت ہے، عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور میڈیکل ہم نے پڑھا ہے، میڈیکل میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں عورت کی زندگی میں، مینسز کے دوران، پریگننسی کے دوران، ڈیلیوری کے بعد، یہ جو ہارمونل چینجز ہیں عورت کی طبیعت اور سوچ اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے اور یہی ٹیڑھا پن ہے کہ عورت ہر حالت میں ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتی، کبھی خوش ہے کبھی پریشان ہے کبھی غمی ہے، اور اچانک آپ دیکھیں گے وجہ کہ یہ ہارمونل چینجز جو اندر ہیں رب ذو الجلال نے جو پیدا کی ہیں اس عورت کے اندر، اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. اب غور کریں جب عورت پریگنینٹ ہوتی ہے تو کافی نرم ہوتی ہے، بچوں سے پیار، نرمی، اور جو شادی شدہ ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہو گئی ہیں پہلے سے، آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تب اور نرمی، جب مینسز ہوتے ہیں اور طبیعت خراب ہوتی ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے بہت جلدی. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں اللہ تعالی نے عورت کی طبیعت میں یہ ڈال دیا ہے خالق سبحانہ وتعالی نے، تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. ہر وقت اپنی بات اپنی منمانی نہیں کرنی، یہ ناانصافی ہے. تو اس مقدمے کے بعد دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ خیر، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. عجیب سی بات ہے، بہتری اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوکی میں ہے. نماز کہاں گئی، روزے کہاں گئے، حج کہاں گئی، زکوٰۃ کہاں گئی، صلاۃ اللیل کہاں گئی، دن کا روزہ رات کا قیام کہاں گیا، طلب علم ہے یہ کہاں گیا، دروس اٹینڈ کرنے یہ سب کہاں گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، حقوق العباد اپنی جگہ پہ ہیں. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو یہ تو کرتا ہے، یہ تو متقی پرہیزگار کی نشانی ہے، یہ آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اگر واقعی متقی ہو حق تقاتی ہی، جیسے آیت میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقاتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. رب تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ حق پورے کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور لوگوں کا حق پورا نہیں کرتے ہو، رب تو آپ کا بھی وہی اور لوگوں کا بھی وہی رب ہے. تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک میں بہترین ہو، خیرکم لأہلی، حسن اخلاقی میں سب سے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں، سب سے اچھا اخلاق رکھنے والا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. دو تین مثالیں بیان کرتے ہیں، پھر ٹائم آپ لوگوں کا ہے، جو بھی سوال ہو اس کے بارے میں یا کوئی اور سوال ہو، کیونکہ بات تو یہ تھی کہ آج کے مجلس جو ہے آپ لوگوں کے لیے تھی، لیکن میں نے انصاف تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا وقت مجھے بھی آپ دے دیں، پھر آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور سوال آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جرنل ہیں، عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، کچھ بھی ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے تھے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی دوسری بیوی نے، ام المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین، خادم کو بھیجا، غلام کو بھیجا، بچہ تھا، اور ہاتھ میں ایک برتن دیا، برتن مٹی کے ہوتے تھے، برتن دیا، اس میں کچھ انہوں نے پکایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا، چلے میں بھی کھاؤں گی تو وہ بھی کھا لیں گے. تو جب وہ بچہ داخل ہوا اور وہ برتن اٹھا کے اندر آئے تو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی غصے میں اور اس بچے کے ہاتھ پہ زور سے مارا، برتن گر گیا، ٹوٹ گیا، جو اس کے اندر جو کچھ تھا سالن جو وہ گر گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس برتن ٹوٹے برتن کو اٹھایا، جو اس میں تھا اس میں واپس رکھا، گئے اس برتن کو رکھا، دوسرا جو اچھا برتن تھا وہ اٹھایا، اس بچے کو دیا اور یہ فرمایا قد غارت امکم، بس آپ کی ماں کو غیرت آ گئی، یعنی میری محبت میں آپ کی ماں نے یہ کام کر لیا. حضرت عائشہ نے کیوں ایسا کیا کہ میری باری ہے, میرا خاوند ہے, میرے پاس ہے, آپ نے کیوں میری باری میں کچھ بھیجا میرے خاوند کے لیے, تو میرا وقت ہے, میری مرضی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہا. جو حق جس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا, جس محبت کو وہ کنٹرول نہ کر سکی اس کو بیان کیا. قد غارت امکم, یہ برتن لے جائیں اور واپس کر دیں. دیکھیں انصاف دیکھا آپ نے, ٹوٹا ہوا برتن واپس نہیں کیا. وہ برتن کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کا تھا. برتن اٹھایا, صحیح برتن واپس کر دیا. حضرت عائشہ کو غلط نہیں کہا اس بچے کے سامنے. دیکھیں ازدواجی زندگی, ہم بچوں کے سامنے کیا کچھ نہیں کرتے. وہ بچہ اپنا نہیں تھا, تاکہ وہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ کیا بڑے بھی جھگڑتے ہیں, میاں بیوی بھی جھگڑتے ہیں کبھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہا, اس بچے کو یہ کہا, یہ فرمایا قد غارت امکم, برتن اٹھا کے دے دیا. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا آج کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, اللہ اعلم. آج کل مارنے کی تو بہت آسان بات ہو گئی ہے, لیکن یہ معلم الامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دوسری روایت میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی, لیٹی ہوئی تھی, تو لیٹے لیٹے ایسے ہاتھ رکھا, بستر پہ ہاتھ رکھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. تو اٹھ کے بیٹھی, بجلی نہیں تھی, کمرہ بھی ایک تھا. اب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں رہتے تھے, اور اتنی تنگ تھا, دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اگر لیٹتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے تو سجدے کی جگہ نہ ہوتی تو اپنا ہاتھ لگاتے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگ ایسے سکیڑ لیتی, اوپر کر لیتی, تو وہ سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ بستر پہ جب لگا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, تو کمرے میں ایسے ہاتھ لگاتے گئے جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ لگاتا ہے, تو ان کا ہاتھ جو نبی علیہ وسلم کی ایڑی پہ پڑی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے یہ فرمایا, عائشہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میں کیا سوچ رہی ہوں. کیا سوچا انہوں نے؟ کہ میرے بارے میں کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی آئے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من احب الناس الیک, سب سے پیارا شخص اس دنیا میں کون ہے, آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عائشہ سے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا فابوها, عائشہ کے والد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کہ ہم نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی شخص یہ ہم سے سوال کرے اور واقعی بیوی ہماری سب سے ہمیں پسند ہے اور محبت کرتے ہیں, ہم کبھی نام لیتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں بیوی کا, نام لینے میں قباحت نہیں ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لے سکتے ہیں تو ہماری بیویاں کیا ہیں؟ وہ امہات المؤمنین تھیں. اگر نام لینے میں کوئی غلط بات ہوتی, کوئی برائی ہوتی, کبھی نام نہ لیتے. تو نام لینے میں بھی, حق بات بیان کرنے میں بھی یہ نہیں فرما سکتے میری بیوی. اور لقب کیا تھا حضرت عائشہ کا جانتے ہیں آپ؟ کنیا. لقب نے کنیا کیا تھا؟ سلام صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ کا کنیا کیا تھا کوئی جانتا ہے؟ ام عبداللہ. اور یہ کنیا اس لیے تھا, یہ کنیا اس لیے تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جاتی اور یہ کہتی کہ بچہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اولاد تو نہیں دے سکتے, اولاد دینا کس کے ہاتھ میں؟ رب ذو الجلال کے ہاتھ میں. لیکن یہ فرمایا میں آپ کو نام دے سکتا ہوں, ام عبداللہ کنیہ دے سکتا ہوں, لیکن اولاد نہیں دے سکتا ہوں میں. اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذو الجلال کے ہاتھ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کس سے اولاد مانگتے ہیں، کس سے اپنی مصیبتیں دور کرنے کی گزارش کرتے ہیں، کس کے سامنے اپنا ہاتھ اور دامن پھیلاتے ہیں. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری، اس دنیا میں سب سے پیارا انسان، ان کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں دے سکتے، تو ان کے بعد کوئی دوسرا شخص کو کسی کو دے سکتا ہے؟ جو ان کے بس میں تھی دے دیا. آپ ام عبداللہ ہیں، جو بس میں نہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دوڑ لگاتی ہو؟ دوڑ جانتے ہیں، دوڑ تیز بھاگنا. دوڑ لگائی، حضرت عائشہ جیت گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا گزر ہوا، اکیلے جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دوڑ لگاتی ہو؟ پھر دوڑ لگ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور فرمایا ہذہ بتلک، یہ جو میں جیتا ہوں یہ اس کے برابر ہو گئے جو میں پہلے ہار چکا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان، بہترین، سب سے افضل نبی، خاتم انبیاء والمرسلین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی صبح و شام، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے لوگوں تک، جتنی مشکلیں اور پریشانیاں ہوتی سب برداشت کرتے، اس کے باوجود بھی اپنی اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اچھے. اور بھی ایسی مثالیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے ہوں اور حسن سلوکی کریں، اچھا اخلاق رکھیں. کیوں؟ فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اصل میں شادیاں جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں، بنیادی طور پر ایک سے زیادہ ہے. اگر آپ کمزور ہو، جسٹس نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، پھر ایک ہی کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ آیت ساتھ کا آغاز کیا، کیسے آغاز کیا؟ ایک سے آغاز کیا. فنکحوا ما طاب لکم، نساء کتنا؟ مثنا وثلاث وربع. ایک سے شروع نہیں کیا، ایک تو آخر میں بیان کیا. اگر نہیں کر سکتے عدل و انصاف تو پھر ایک ہی رکھنا. میرے بہنیں سنیں گی پھر ناراض ہوں گی. تو یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے عورت کو پیدا کیا مرد کو بھی پیدا کیا، اور مرد کا حق ہے کہ وہ اگر انصاف کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رزق بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، اور اس سے زیادہ تقویٰ بھی ہو، کیونکہ اس آیت کے شروع میں بھی تقویٰ ہے، آخر میں بھی تقویٰ ہے. اگر تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، انصاف بھی کر سکتا ہے تو کرے. اور اس حالت میں بیوی کا حق نہیں کہ وہ اپنے خاوند کو روکے. اب آپ ساتھی سب خوش ہو جائیں.
اب سب اگر کوئی جو شوہر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور عورت کو کافی پریشانی ہو رہی اس وجہ سے، کوشش کرنا چاہتی ہے کہ میں بھی دین پر چلوں، لیکن وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی طرف سے کافی تکلیفیں آ رہی ہیں. تو اس حالات میں کیا کیا جائے؟
بھائی کا سوال ہے کہ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا تو عورت کیا کرے؟ وہ پورے گھر کا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے اگر سربراہ ایسی غلطی کرے. یاد رکھیں تارک الصلاۃ کافر ہے, جو نماز ترک کر دیتا ہے وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. اور تارک الصلاۃ کی بیوی کا نکاح اس کفر کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جو بہن اس مصیبت میں ہے, اس کا خاوند نماز نہیں پڑھتا, تو اسے نصیحت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. خود نہیں کر سکتی تو ایسے شخص سے رابطہ کرے جو اس کے خاوند کو نصیحت کر سکے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتی کوئی عالم سے گزارش کرے کہ وہ نصیحت کرے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتی, سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, تو وہ عورت ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے, اس کے لیے جائز نہیں. بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے. جی تعلقات ختم کیا مطلب؟ اس کی بیوی نہ رہی؟ دیکھیں تارک الصلاۃ, اب مسئلہ اور شروع ہو گیا. نماز کا ترک کرنا کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ علماء کے آٹھ اقوال ہیں, ایک دو نہیں آٹھ, جو تین ہیں میں آخری وہ بیان کرتا ہوں. شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ دار اسلام, جان بوجھ کے, بات ہو رہی ہے جان بوجھ کے, ترک کا مطلب ہے جان بوجھ کے, یاد رکھنا. اگر غلطی سے ایسے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. جیسے حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول ہو جائے تو جب اسے یاد ہے اس وقت پڑھ لیے اس کا کفارہ ہے. بات ہو رہی ہے جان بوجھ کے, دونوں فرق ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دیتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے کہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے, جس نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. علامہ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس نے نماز کو ترک کیا یعنی مکمل طور پر نماز ادا نہ کی, ایک بھی نماز ادا نہ کی, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے, جو ہمیشہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہوتا ہے جو کبھی نماز نہ پڑھے, ہمیشہ بالکل نماز ترک کر دے ہمیشہ کے لیے, اور اگر اسے حق میں وقت بلائے اور اسے حکم دے کہ نماز پڑھو ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں, مرتد کی سزا موت ہے, تمہیں قتل کر دیا جائے گا, اب تو نماز پڑھ لو, وہ شخص تلوار کے نیچے اپنا سر رکھے ہوئے پھر بھی انکار کرتے نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے, تو ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اس کا وہ کافر بھی ہے اور اس پر حد بھی قائم کر دیتا ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے. ہم یہ کہتے ہیں اے بے نمازی, اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہونے سے کیوں دور ہوتے ہو, کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تم کافر ہو؟ کوئی شخص یہ برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں گالی انسان کسی کو کوئی دیتا ہے روڈ پہ, کوئی دنیا کی گالی تو برداشت نہیں ہوتی, لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص تمہیں اتنی بڑی گالی دے کہ دائرہ اسلام سے بھی تم خارج ہو, کفر سے اوپر کوئی بات نہیں, کوئی گالی نہیں, یاد رکھیں دنیا کی جتنی بھی گالیاں ہیں وہ سب برداشت ہو سکتی ہیں, لیکن کفر جیسی بڑی بات, دائرہ اسلام سے خارج ہونا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہونا, اللہ تعالیٰ کے دین سے خارج ہونا, یہ کوئی دوبارہ کر سکتا ہے کیا؟ اس رب کا جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اتنی نعمتیں, کہ آپ سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اتنا حق بھی نہیں اپنے رب کے سامنے پانچ وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سر جھکا کے اپنے رب سے گفتگو کرو. اللہ کی قسم اگر نماز نہ ہوتی پتہ نہیں مومن زندہ کیسے ہوتے، پتہ نہیں زندہ کیسے رہ سکتے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بے نمازی زندہ کیسے، نماز جو نہیں پڑھتے وہ بےچارے کیسے زندگی گزارتے، وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں پانچ وقت اپنے سامنے بلاتا ہے. واللہ اگر یہ نماز نہ ہوتی ہمارا تعلق ہے اپنے رب سے، کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا. زکوٰۃ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، حج کے لیے ہم ایک خاص جگہ پہ جاتے ہیں، خاص وقت میں جاتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نماز گفتگو ہے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بین وبین عبد نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دی. فاذا قال عبدی الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں یہ پڑھے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب میں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. گفتگو ہو رہی ہے کس کی؟ رب ذل جلال کی اور اس محتاج کمزور بندے کی. جب بندہ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، میری تعریف بیان کی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری صفت بیان کی. اور جب بھی میرا بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی، میری بزرگی بیان کی. جب میرا بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد وعدہ ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کر لے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. کیا وعدہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی مانگیں گے، جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیری عبادت ہی کریں گے. ایاک نعبد، عبادت صرف اور صرف تیری ہی کریں گے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ خیرات، یہ صدقات، یہ پکار، یہ قربانی، یہ نظر نیاز، جتنی بھی عبادات ہیں ظاہری اور باطنی، قولی فعلی اور دل کی عبادات، جتنی بھی عبادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تیرے لیے ہیں. وہ ایاک نستعین، جب بھی مدد طلب کریں گے، جب بھی ہاتھ اٹھیں گے یا دامن اٹھے گا صرف اور صرف تیرے لیے اٹھے گا، کسی اور کے لیے نہیں. یہ عہد ہے بندے کا، ہر نماز میں اپنے رب کے ساتھ عہد کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے، وعدہ ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. میرا بندہ توحید عبادت کا وعدہ پورا کرے، جو ان دو لفظوں میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. میرے بندے کیا چاہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں ہدایت دے دی، بس یہ وعدہ پورا کرو. ایک تو نماز میں یہ کمزور ضعیف محتاج بندہ سر جھکا کر اپنے اس رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ باندھ کے، ذلت اور انکسار اور تواضع اور خشوع خضوع کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کتنی بڑائی ہے، کتنی بڑی باتیں ہیں. ارے وہ بے نمازی، آپ اس بڑی اتنی لذت سے اور اتنی بڑی انعام، بڑے انعام اور احسان سے اپنے آپ کیوں محروم کرتے ہو؟ کہ تمہارے پاس پانچ وقت نہیں ہے کہ اپنے رب کو دو؟ دیکھیں ہم سب مر جائیں گے، بقا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا. مرنے کے بعد اپنے اس رب کے سامنے جب کھڑے کر دیا جاؤ گے کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ سواگ میرا بندہ نماز تم پر فرض کی تھی، میں نے اپنے سامنے بلایا، کھڑا کرنے کا تمہیں حکم دیا، تو نے منہ موڑ لیا، کیا جواب دیں گے؟ لوگ کہتے دنیا بیچاری، دنیا بھی تو ہے، کیا کریں بھائی، دنیا داری بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک یقیناً ہم نے انسان کو پریشانیوں میں ہی، شدت میں ہی پیدا کیا. دنیا کی حقیقت ہے شدت اور پریشانیاں. صحیح حدیث میں آیا ہے اگر یہ پوری کی پوری دنیا جتنے اس کے اندر خزانے ہیں جو کچھ بھی دنیا میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. قیمتی چیز اپنے دشمنوں کے لیے. اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا اللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں آپ اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی مر جائے گا یہ بھی مر جائے گا. اور آپ جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے, امیر سے امیر انسان اور غریب سے غریب انسان, دونوں کتنے عرصے کا فرق ہے, کیا فرق ہے دونوں میں جانتے ہیں؟ نہیں, کتنی عرصے کا فرق ہے؟ ہاں ایک دن کا. جزاک اللہ خیر. ایک دن کا فرق ہے بس. یہ پوری زندگی جو ہماری تین دن کی ہے. ایک دن جو گزر گیا, جو دن گزر گیا وہ امیر کا اپنے مال و دولت میں مخمل کے بستر پر سر رکھ کے آسان آرام سے ایئر کنڈیشن کے نیچے سو کے آسانی سے گزر گیا. اور جو غریب فقیر انسان ہے وہ بٹی پہ لیٹ کر پتھر کے اوپر اپنا سر رکھ کے وہ بھی سو گیا. دن اس کا بھی گزر گیا, دن اس کا بھی گزر گیا. اور کل آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. جس کا اچھا دن گزرا گزر گیا, جس کا برا گزرا وہ بھی گزر گیا. کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ آنے والے کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ نہ امیر نے دیکھا ہے اور نہ اس غریب نے دیکھا ہے. تو زندگی ساری آج کا دن ہے. آج کا دن, ارے آج کا دن, ساری زندگی اس ایک دن کے لیے. یہ رب کو نہ اللہ رب کی نافرمانی, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے, صرف ایک دن کی زندگی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دن بھی نہیں بلکہ آدھا دن, آدھے دن سوتے گزر جاتا ہے. کیا آدھے دن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارے وہ بے نمازی تو صرف آدھے دن کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. کیا دنیا نے تمہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ تمہارے پاس دس منٹ نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ صرف آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ بھائی کوئی عقل والا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار, کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ آدھے دن کی زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, والدین کو ناراض کیا, رشتے داروں کو ناراض کیا, رشتے کو توڑا, گھر میں فساد برپا کیا, گھر میں والدین ناراض ہیں, بیوی ناراض ہے, بچے ناراض ہیں, کام پہ جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا, پیچھے پڑے بھاگ رہے پیسے کے پیچھے, اس کا ادھار دینا اس کو ادھار نہیں دیا, اس کا مال کھایا ہے, اس کو مارا ہے, کیا ہے آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ اس دنیا کی لذت کو دیکھیں آپ, مختلف لذتیں ہیں نا. کھانے کی لذت ہے, خوشی ہے, سفر کی لذت ہے, شادی کی لذت ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں کھانے کی لذت کتنا ہے؟ جس کھانا ختم کر کے, یعنی ایک کھانا ہے جو آپ کا من پسند کھانا ہے. کوئی سوچ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کھانا ہے, ایک اس کی سوچ ہے, اس کی پسند ہے. وہ کھانا آپ دو دن کھا سکتے ہو مسلسل؟ کوئی ایسا دنیا میں شخص ہے؟ ایک دن بس. کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے. آپ صبح ناشتہ بھی اس کا کرو, دوپہر بھی وہی کھاؤ اور رات بھی وہی کھاؤ, صبح آپ اسے کوڑے میں پھینک دیں گے, آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو. تو کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے. سفر کی لذت, سیر و سیاحت کی لذت, لوگ کیا کچھ نہیں کرتے سیر پہ جانے کے لیے, جانتے ہیں کتنی لذت ہے؟ ایک ہفتے کی لذت, کھانے کی ایک دن کی, سیر و سیاحت کی ایک ہفتے کی بس. آپ کبھی جائیں سیر و سیاحت پر دیکھیں, ایک ہفتے کے بعد آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اپنا گھر یاد آ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کب بس جان چھوٹے واپس جاؤں میں. ایک ہفتہ بس. شادی کی لذت, شادی کی خوشی ایک مہینے کی بس. نئی نئی شادی ہو کسی کی, کوئی ہوئی ہے کبھی نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ چھ مہینے پہلے ہوئی, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو چھ مہینے پہلے اور آج کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک مہینہ بہت خوشی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ بندہ گھر سے باہر جائے، لیکن ایک مہینے کے بعد دل نہیں کرتا بندہ گھر میں آئے واپس. تو یہ شادی کی خوشی ایک مہینے کی خوشی ہے. اور یاد رکھیں، ایمان کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے، توحید کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے. تو جو لوگ ایمان اور توحید میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی خوشی ان کے سینے میں ہوتی ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری جنت میرے سینے میں ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنت ان کے سینے میں ہے؟ جی ایسے لوگ ہیں. میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے اگر درس دینے سے روکتے ہیں تو میں روڈوں پہ بازاروں میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، دعوت تبلیغ کرتا ہوں. مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں، میرے لیے خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے میں فارغ ہو جاتا ہوں اپنی عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. مجھے جلا وطن کرتے، میرے لیے سیاحت ہے، میں دوسروں کو جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں. مجھے قتل کرتے، میرے لیے شہادت ہے، مجھے اور کیا چاہیے. تو میری جنت میرے سینے میں ہے، ان کی خوشیوں کے سینے کے اندر ہے. اور کچھ لوگوں کی خوشیاں زندگی ساری پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوشی نہیں ملتی. شاہ حسین نے، جو اردن کا بادشاہ تھا، ایک کتاب لکھی، مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، میرا خیال ہے اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. دنیا کا فقیر بندہ نہیں بول رہا، دنیا کا بادشاہ بول رہا ہے، جس کے ایک اشارے سے گردنیں اڑ جاتی تھیں، ایک اشارے سے گھر بھر جاتا تھا، ایک اشارے سے جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس دنیا میں خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر آگے مثالیں ایک دو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں یہ بتا دیتا ہوں اپنی بیوی کو کہ فلان چیز پکا لو جو مجھے پسند ہوتی ہے. پھر گھر جانے سے پہلے شام کو فون آ جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی وفد آ رہا ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے. اور وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، اور جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لمبی باتیں ہوتی ہیں، بہت لیٹ، کبھی 11 یا 12 بج جاتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں، سب سو چکے ہوتے ہیں، میرا کھانا الگ رکھا ہوتا ہے، نوکر آتا ہے، کھانا کو نکالتا ہے، گرم کرتے مجھے دیتا ہے، اور میں اکیلا وہ کھانا کھاتا رہتا ہوں. مجھے وہ خوشی جو میں سوچی تھی مجھے ملے گی، یہاں سے وہ خوشی چلی گئی. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا کہ شدید بھوک کی حالت میں ہوتا اور میٹنگ ہونے والی ہے، کہیں سے کھانا بھی نہیں منگوا سکتا، میں خود بھی کھا کے نہیں جا سکتا، تو میں اپنے دراز میں بسکٹ چھپا کے رکھتا ہوں، بسکٹ کھاتا رہتا ہے، بادشاہ بسکٹ پہ گزارا کرتا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے میرے، ہم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دنیا کے پیچھے سب کچھ گوا دیا. یاد رکھے، دنیا کے پیچھے دنیا کو گوا دو کوئی حرج نہیں، لیکن اب رب کو ناراض نہ کرو. تو پھر اس بے نمازی سے میں یہی گزارش کرتا ہوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس کے لیے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو اور نماز پڑھو. رب ذو الجلال تو ایسا غفور الرحیم رب ہے. صحیح حدیث میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، کہ اے میرے بندے، اگر تو اس حالت میں آئے میرے سامنے کہ تو نے زمین کے ذروں کے برابر گناہ کیے ہو، اتنا بڑا گنہگار ہو، اور اس حالت میں آئے کہ تو نے شرک کبھی نہیں کیا، تو میں تمہارے جتنے بھی آپ گناہ لے کے آؤ گے کے اتنے برابر تمہیں میں نیکی عطا کر دوں اور میں تمہیں معاف کر دوں. ولا ابالی، اور میں اس کا کبھی سوچو بھی نہیں. دنیا کی زمین کتنے ذرے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس کے برابر بھی اگر گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے اس رب کے سامنے، لیکن اس حالت میں جاتے کبھی شرک نہیں کیا، اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ جو تھے نا، ان گناہوں کے برابر آپ کے لیے نیکیاں اور اچھائیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، وہ تبدیل کر دیں گے آپ کے گناہ. جس شخص نے 99 قتل کیا اور 100 کو بھی پورا کر دیا، مشہور قصہ صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دائر اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، چلا گیا، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے، مدینے سے باہر چلا گیا کہیں دور. پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کافر ہے، مرتد ہے، میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جواب اس رب ذوال جلال نے دیا. آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، کافر کو بھی میرے بندو پکڑ بیان کر رہے ہیں، میرے بندے ہو، کافر بھی ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے، بدکار ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے، نافرمان ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے، بے نمازی ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اسراف کیا، گناہ کر کے، بدکاریاں کر کے، کفر بدعات خرافات کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ کے بعد. کیونکہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو علماء کے اتفاق ہے اس میں کہ اس آیت کا مقصد ہے توبہ کرنے کے بعد سارے اس کے سارے گناہ، کفر بھی معاف. کوئی توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کر دے، اس کا رب الرحمن الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. اور صرف رحم ہی نہیں، بلکہ رحم کے ساتھ جو دوسرا بڑا انعام ہے، جو بھی گناہ کر چکے ہو، اگر آپ کی توبہ سچی توبہ ہے، تو وہ پچھلے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. شرک کیا ہے؟ نہیں، اس میں جو ہے یاد رکھیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں دین میں جس کا علم ہر انسان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. جو دین کے بنیادی اصول علم ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے توحید، سب سے پہلے توحید کا علم اور شرک کا علم. تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک شہر میں رہتا ہے، جیسے ہم جدہ میں رہتے ہیں، یا کوئی بڑے شہر میں رہتے جہاں پر دین کی دعوت بھی ہے، توحید بھی ہے، سب کچھ ہے، مساجد بھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر دوسرے گروہ بھی ہیں جو اولیاء کو پکارتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، لیکن اگر حق والے بھی ہیں جو دین اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ شخص وہاں پہ نہیں جاتا، ان سے سوال نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے معافی نہیں ہے، کہ اس نے جان بوجھ کے علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سوال نہیں کیا کسی سے. ہاں اگر ایک شخص سے دور دراز جنگل میں ہے، اسے پتہ نہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس سے اگر شرک ہو جاتے تو اس کی معافی ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. لیکن ایک شہر میں رہ کر عذر بالجہل، یہاں پر عذر بالجہل نہیں ہے کہ جہالت کا عذر ہے، یعنی جہالت کوئی جان چھڑوا سکتی ہے کسی انسان کی؟ اگر شہر میں ہے جہاں پر توحید کی دعوت ہے، دین کی دعوت ہے، تو وہاں پر تو جان نہیں چھوٹ سکتی، آپ علم حاصل کرو، تم پر فرض ہے. اور اگر دور دراز کسی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ رہتے ہو جنگل میں، یا کسی ایسی جگہ جہاں پر علم نہ پہنچا ہو آپ کا توحید کا، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو وہاں پر اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے. شرک کی بنیاد سمجھ لیں آپ، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، بس سمپل. کسی بچوں کو آپ بتا دیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، جو عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف کرتے ہو تو وہ اسے شرک کہتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب، میری نانی ماں ہیں گاؤں میں، وہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ 7 سال سے نماز پڑھ رہی ہیں اور 5 وقت کی پڑھی، اور ہم جب سے دیکھ رہے ہیں پڑھتی آ رہی ہے، لیکن مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہی جس طرح مشرک مکہ کا تھا نا حال، تقریباً بلکہ اس سے زیادہ ہی بڑھ کر حال ہے. کیا میں کیسے، ان کو ایڈوائز کریں تو
دیکھیں آپ پر فرض ہے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ توحید کی دعوت ان کو ضرور دیں، وہ مانے نہ مانے آپ پر یہ فرض نہیں ہے. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. حق بات دلیل کے ساتھ نرمی سے بیان کریں. اب اگر شک کسی کو کہتے ہو یہ شرک ہے تم مشرک ہو، یہ مشرک ہو تم، وہ سنے گا آپ کی بات؟ آپ پہلے بیان کرو شرک کیا ہے، پھر اسے سمجھاؤ کہ ایسا عمل کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں جو شخص پانچ وقت نمازی ہے اور اگلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور صدقات و خیرات دیتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، کہ اسے دین سے نفرت ہے؟ دین سے محبت ہے تو ایسا کام کرتا ہے، لیکن وہ گمراہ ہے، راہ سے ہٹ چکا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس کو حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، جدابلت احسن سے، بہترین طریقے سے اس کو ہم راہ راست پہ لے کے آئیں. اور سب سے پہلی بنیاد ہے توحید، کیونکہ اگر جتنا نماز پڑھے گا، جتنا زکوٰۃ اور خیرات دے گا، جتنی حج بھی کرے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے، نماز عبادات بات کی ہیں، سب سے پہلا حق ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کیا حق ہے؟ توحید کا حق ہے. اَيَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ گدھے پر سوار تھے، تو جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے یہ کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ جانے والا کا رسول جانے، میں نہیں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس حق کو نہ جانتا ہو؟ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا کوئی بوڑھا شخص، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بالکل بوڑھی سمجھتی نہیں ہے، تو اگر آپ ہم یہ نہ سمجھا سکے اسے، تو ہم نے دنیا کو کیا سمجھایا؟ لوگوں کو نمازیں پڑھوا کے ہم نے کیا کیا ہے؟ بھائی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پتا، اسے پتہ ہی شرک کیا ہے. وہ شرک ادھر طواف قبر کا کرتا ہے، سجدہ قبر کو کرتا ہے، پھر جا کے رب کو سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کوئی ہے؟ تو بنیادی بات سب سے پہلے ہے، آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس فرض سے پہلے ایک اور فرض ہے، اور وہ ہے کہ جب بھی پکاریں رب ذو الجلال کو پکاریں، جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں اس رب کے لیے اٹھیں. مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پڑھتی ہو، تو دعا کسی اور کے لیے کیوں کرتی ہو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اسے قرآن مجید کی آیات سے، صحیح حدیث سے کوشش کریں، بیان کریں نرمی سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے ہدایت لکھ دی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں لکھی تو کوئی ان کو ہدایت دے نہیں سکتا. ہمارا یہ کام نہیں کسی کو ہدایت دے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم حق بات دلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے آسانی فرما دیتا ہے، جس کی ہدایت لکھی ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. آپ لیں یہ کوئی مشکل نہیں دے سر.
تو اگر آپ دعوت دینے جاتے ہیں ایسے ایریاز میں جہاں آپ کو پتا ہے درگاہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں تو ادھر شرک کے کام ہوتے ہیں، تو ادھر پورا جان کا خطرہ ہوتا ہے. جب آپ ایون صحیح بات ان کو بتانے کی اگر کوشش کریں گے تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو مار دیں گے.
جی
تو پتا ہے آپ کو انڈیا، اسپیشلی انڈیا میں جی جی ہوتا ہوگا.
بالکل.
تو اس صورت میں جب ہم اپنے جان کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں، تو
صورت میں کیا
کرنا چاہیے، کیسا ان کو دعوت ہے جب ہم دیکھتے ہیں پورا شرک
اور اسلام؟ جی ہاں، دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. تیسرے نمبر پہ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ کھڑے ہو کر جاہلوں کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ تم مشرک ہو، تم شرک کر رہے ہو، یہ بات درست نہیں ہے. آپ وہاں پر اس علاقے میں، اس شہر میں، کوئی کسی مسجد میں، کسی جگہ پہ جا کے، یا فردن فردن ایک جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، کسی پہ اٹیک نہ کریں. ابھی جیسے میں نے حدیث بیان کی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ پڑھ کے سنائیں. اور پھر یہ ہے اس حدیث میں عام توحید، پھر خاص اور مفصل توحید بیان کرے. یہ توحید ایسی ہے, شرک ایسا ہوتا ہے, اسے بھی شرک کہتے ہیں, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. اور اس کی مثال میں بہت آسان مثال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا, اجعلتنی للہ ندا, کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شریک کر دیا, حصے دار کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ, یوں کہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. دوسری روایت میں یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر بعد میں جو تو چاہے یا فلان شخص چاہے. تو ایک حرف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا, حرف عطف واو, ما شاء اللہ وشئت. حروف عطف جو ہیں دس ہے عربی لغت میں, دس, ان میں سے جو حرف عطف واو ہے یعنی دونوں برابر, واو کا حرف. میں یہ کہتا ہوں کہ خالد و محمد داخل ہوئے, یعنی خالد اور محمد دونوں داخل ہوئے ایک ساتھ, آگے پیچھے کا کوئی فرق نہیں. لیکن جب یہ کہ دخل محمد ثم خالد, پہلے محمد آیا پھر بعد میں خالد آیا, تو ایک حرف کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, کیا مجھے اللہ تعالیٰ برابر کر دیا تم نے؟ اللہ کہنے والا جاہل تھا بیچارہ, پتہ نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار کی, جو آج ہو رہا ہے امت میں, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو کیا خوش ہوتے کہ یہ فرماتے یہی تمہارا دین ہے, یہی میں اپنی امت کو دین دے کے گیا ہوں. ایک حرف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. تو یہ قبروں کا طواف اور یہ دعا پکار, نظر و نیازیں, قربانیاں, یہ لنگر چل رہے ہیں, یہ خیرات و صدقات بانٹی جا رہی ہیں, کوئی دھمال کر رہا ہے, کوئی قوالی گا رہا ہے, کوئی ڈانس کر رہا ہے وہاں پر, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی افراتفری کا عالم ہے, یہ ہمارا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے معاملات دے کے خوش ہوتے کبھی؟ اللہ کی قسم کبھی خوش نہ ہوتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کی وجہ سے شدید غصے کا اظہار کیا, تو آج جو امت میں جو ہو رہا ہے کبھی دیکھ کے خوش نہ ہوتے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.